كده الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها وبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو ان آیات کا ترجمہ تو کل مکمل ہو گیا تھا، خلاصہ تفسیر بھی ہم نے پیج نمبر 575 کے اوپر تقریباً آدھی سے زیادہ پڑھ لی تھی، تو وہیں سے پھر شروع کرتے ہیں کہ یہ جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وفیت کل نفس ما عملت وہو اعلم بما یفعلون، یہ پورا کا پورا مل جائے گا ہر نفس کو، ہر جی کو جو اس نے کیا، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، علم رکھنے والا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں. تو اس کے تحت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیان القرآن میں لکھا، جس کو کہ حضرت مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معارف القرآن کی خلاصہ تفسیر کے تحت نقل فرمایا کہ اعمال نیک میں بدلے کے پورا ہونے سے مقصود کمی کی نفی ہے، اور اعمال بد میں پورا ہونے سے مقصود زیادتی کی نفی ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی نیک اعمال بھی پورے پورے ملیں گے اور برے اعمال بھی پورے پورے ملیں گے. کیا مطلب؟ کہ برائی کو بڑھایا نہیں جائے گا اور نیکی کو گھٹایا نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ تعالی رحیم ہے، کریم ہے، اور یعنی عادل بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالی یعنی عادل بھی ہیں لیکن ساتھ ساتھ رحیم اور کریم بھی ہیں، تو اس وجہ سے نا جو کسی نے برائی نہیں کری ہے تو اس کو بڑھایا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ برائی جس نے کتنی کری ہے اس سے زیادہ کسی کے اوپر ڈال دینا، یہ جو ہے وہ رحیمی کے بھی خلاف ہے نا، رحمت کے معاملے کے خلاف ہے، اور اچھائی کو کم کر دینا یہ رحمت کے معاملے کے خلاف ہے. تو فرمایا کہ اور بیان اس بدلے کا جو نتیجہ فیصلے کا ہے، یہ ہے کہ جو کافر ہیں، یعنی اس پورے فیصلے ویسلے کا جو سارا معاملہ ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کہ جو کافر ہیں وہ جہنم کی طرف گروہ گروہ بنا کر دھکے دے کر ذلت و خواری کے ساتھ ہانکے جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی ان کو جو ہانکا جائے گا تو ان کو ذلت و خواری کے ساتھ ہانکا جائے گا. گروہ گروہ اس لیے کہ اقسام و مراتب کفر، اقسام و مراتب کفر کے جدا جدا ہیں، ہے نا، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی بت پرست ہے، تو کوئی جو ہے ملحد ہے نا، اور کوئی جو ہے منافق ہے. تو اس سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے درجے بھی الگ الگ بنائے. منافقین کو فی درک الاسفل من النار، سب سے نیچے والے درجے میں. تو منافقین کی کیٹیگری اوور آل ایک ڈفرنٹ کیٹیگری ہے، اب اس میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی منافقین یہ ایک الگ قسم کی چیز ہے نا, کیونکہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منافقت کری, اللہ تعالیٰ کے حبیب کے ساتھ منافقت کری, سب سے بہترین انسان کے سامنے ہونے کے باوجود منافقت کری, تو ان کا لیول سب سے زیادہ بڑا. لیکن آج کے زمانے کے بھی منافقین ہیں جن کو ملحدین کہا جاتا ہے, تو یہ جو منافقین ہیں ان کے سامنے اللہ کے حبیب موجود نہیں ہوتے, ان کے سامنے اس دور کے اولیاء موجود ہوتے ہیں, مشائخ اور علماء موجود ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ 1400 سال بعد کے آنے والے لوگ ہیں, اگرچہ کہ اللہ کے دوست ہیں, اللہ کے ولی ہیں, لیکن ان کا درجہ ظاہر ہے نبی علیہ السلام کے درجے جیسا تو نہیں ہے نا. تو ان کی مخالفت جن منافقین نے کری تو ان کا کیٹیگری ان کے مقابلے میں, اس دور کے منافقین کے مقابلے میں کم ہوگی, تو ان کے گروہ جو ہیں وہ الگ بنیں گے, ان منافقین کے گروہ الگ بنیں گے. تو ایک تو منافقین کا درجہ سب سے نیچا, پھر اس کے بعد ان میں بھی الگ الگ درجے بندی ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا تو پریسیشن اکاؤنٹنگ ہے نا, بالکل ایکوریٹ اکاؤنٹنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جب پریسیشنلی آپ پریسائسلی اگر آپ کسی چیز کو اکاؤنٹ کریں گے تو پھر تو ہر ایک کا جو سم ٹوٹل ہے وہ ڈفرنٹ ڈفرنٹ ہی آئے گا. پھر آپ ایک بریکٹ بنا کر کے, جیسے ٹیکس بریکٹس ہوتے ہیں, بھائی اس سے لے کر کے اس درجے سے اس درجے تک والے جو ہے نا ان کو آپ اس بریکٹ میں داخل کر دیتے ہیں, پھر اس کے اوپر والے درجے جو ہیں ان کو ایک الگ بریکٹ میں داخل کر دیتے ہیں. بہرحال اس طریقے سے گروہ در گروہ انسانوں کے بن جائیں گے وہاں پر جا کر. بس ایک ایک طرح کے کفار کا ایک ایک گروہ ہوگا, یہاں تک کہ جب دوزخ کے پاس پہنچیں گے تو اس وقت اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ان سے دوزخ کے محافظ فرشتے بطور ملامت کے کہیں گے, ٹھیک ہے. تو ان کا سردار جو ہے اس کا نام تو ہے مالک, ٹھیک ہے, لیکن جیسا کہ ہمیں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سردار بنائے ہیں اور ہر سردار کے ساتھ جو ہے وہ ٹیمز موجود ہیں, ہے نا, ہر ٹیم لیڈر کے ساتھ ٹیم بھی موجود ہے, جس کی کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ موت کے فرشتے سے پتہ چلتا ہے کہ موت کے فرشتے جو ہے وہ ہے تو ایک حضرت عزرائیل علیہ السلام, لیکن پوری ٹیم آتی ہے ان کے آنے سے پہلے, یا ان کے آنے کے ساتھ پوری ٹیم آتی ہے جو کہ پھر وہ لے لیتی ہے روح کو اپنے ہاتھ میں اور پھر وہ لے کر کے اوپر جاتی ہے. تو اسی طریقے سے جہنم کا داروغہ ہے تو اس کے پھر پوری ٹیم بھی ہے. تو اس وقت اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے جہنم کے اور ان سے دوزخ کے محافظ فرشتے بطور ملامت کے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہیں لوگوں میں سے, منکم تمہیں لوگوں میں سے جن سے استفادہ تمہارے لیے مشکل نہیں تھا, یعنی دے دوز پیپل ور ایکسیسیبل ٹو یو, ریچبل ٹو یو, تم ان سے استفادہ حاصل کر سکتے تھے, ہے نا. منکم کا جو لفظ ہے نا یہ بڑا اہم لفظ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ کتابوں سے استفادہ حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا, ہے نا. کتابوں کے اندر رسول موجود ہیں تو بھائی کتاب ہر بندہ نہیں پڑھ سکتا, ایک تو ہر ایک کو پڑھنا آتا نہیں ہے کتاب, ہے نا, اتنا علم تو ہر ایک کے پاس تو نہیں ہوتا کہ وہ کتاب پڑھ سکے. پھر اس کے بعد ہر ایک کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ وہ کتاب سے ساری تفصیلات پڑھ سکے, ہے نا. ہوتا ہے ہر ایک کے پاس وقت, ماشاءاللہ گھر چلانے والی ایک عورت ہے جس کے 4 بچے ہیں 5 بچے ہیں 2 بچے بھی ہیں, اتنا بزی رکھتے ہیں کہ وہ عورت کتاب نہیں پڑھ سکتی, ہے نا. پھر اس کے بعد جو اس کی ڈسٹریکشن ہوتی ہیں, عورت کی تو ایک مثال دی, کوئی باہر کام کرتا ہے, ہر قسم کے جابز ہوتی ہیں لوگوں کی, تو کتاب پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا ان کے پاس. اور پھر اس کے بعد اپنے جاب کی طرف مائنڈ اتنا انسان کا ڈسٹریکٹڈ رہتا ہے, اتنا اس طرف لگا رہتا ہے کہ کتاب اگر پڑھ بھی لے بمشکل, ویکینڈ کے اوپر کتاب پڑھ لے تو بھی اس کو سمجھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا. تو جو رسولوں کی ایگزسٹنس کتابوں میں ہے یہ منکم میں پوری نہیں اترتی, ہے نا, کیونکہ کتاب کے اندر سے ایکسس کرنا, اچھا پڑھ لینا, ہے نا, پڑھ لینا, تو کیا یہ ایکسس ہے؟ بڑی مشکل سے کسی نے پڑھ بھی لیا تو کیا کوئی کتاب سے سوال پوچھ سکتا ہے؟ کتاب سے کوئی سوال پوچھ سکتا ہے, ہے نا. تو بھائی آپ جب کسی سے سوال ہی پوچھ نہیں سکتے تو وہ آپ کی ایکسس میں کہاں ہے؟ یوٹیوب کے اوپر آپ سب سے بڑے شیخ صاحب کی ویڈیو دیکھ لیں, بیانات دیکھ لیں, لیکن
آپ ان کے ان سے سوال نہیں پوچھ سکتے تو کیا وہ آپ کے ایکسس میں کہلائیں گے؟ آپ کے لیے کیا وہ اپروچبل ہیں؟ ہے نا, سب سے بڑے شیخ ہیں اور بہت بڑے بڑے مشائخ ہیں, ہزاروں مشائخ یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں, آپ ان کا بیان سن لیتے ہیں, کیا آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں, اپنی کسی مس انڈرسٹینڈنگ کو ریموو کروا سکتے ہیں؟ اگر نہیں کروا سکتے تو وہ تو آپ کے لیے ایکسیسیبل نہیں ہے نا. تو ان کی بھی حیثیت کتاب ہی کی جیسی ہے. یہ ریکارڈڈ بیانات ہے نا, چاہے ویڈیو فارم میں ہو, چاہے آڈیو فارم میں ہو, چاہے بک فارم میں ہو, یہ سب ایک ہی چیز ہے. یہ سب ون وے ہے, ون وے ٹریفک ہے, یہ ٹو وے ٹریفک نہیں ہے. اس میں انٹریکشن نہیں ہو سکتی, بات چیت نہیں ہو سکتی, سوال جواب نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا, جو جہنم جیسا بڑا عذاب کسی کو دیا جاتا ہے نا, تو ایسے ہی نہیں دے دیا جاتا, بلکہ اس کے اوپر حجت تمام کی جاتی ہے, پھر اس کے بعد اس کو اتنا بڑا عذاب دیا جاتا ہے. اور حجت تمام کتابوں کے ذریعے سے نہیں ہوتی. حجت تمام کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ایکسیسیبل لوگ عطا فرماتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ جہنم کے داروغہ پوچھیں گے کہ بھئی تمہارے پاس نہیں آئے تھے جن سے استفادہ تمہارے لیے مشکل نہ تھا, پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے, اور تم کو تمہارے اس دن کے پیش آنے سے ڈرایا کرتے تھے. اب یا تو آج ہم فیصلہ کر لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے کے بعد جتنے بھی کافر دنیا میں آئے ہیں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے, جتنے بھی کافر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرما جانے کے بعد دنیا میں آئے ہیں وہ دنیا وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. کیوں آپ بتائیں ذرا, تاکہ پتہ چل رہے کہ آپ فالو بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اگر یعنی آج ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ 21ویں صدی کے کافر جہنم میں نہیں جائیں گے, 20ویں صدی کے کافر جہنم میں نہیں جائیں گے, ہے نا, ہجری سے شروع کریں تو پردہ فرما جانے کے بعد جو بھی کافر تھا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. کیوں بھائی؟ نہیں, صحیح جواب دیں جو کہ موضوع سے متعلق ہو. کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی کافر جہنم میں نہیں جائے گا, 14ویں صدی والا, 15ویں صدی والا, 10ویں صدی والا؟ کیونکہ ان کے پاس رسول نہیں آیا. بات کریں نا, جیسے ابھی ہم نے جملہ پڑھا ہے اس کے حساب سے بات کریں. کیونکہ جملہ کیا پڑھا ہے ہم نے؟ جملہ یہ پڑھا ہے کہ جو تمہارے رب کی آیتیں پڑھ پڑھ کر تمہیں سنایا کرتے تھے, یتلون علیکم آیات ربکم, تمہارے اوپر اپنے رب کی تمہارے رب کی آیات تلاوت کر کے سنایا کرتے تھے, ہیں بھائی. تو انہوں نے کوئی انٹریکشن نہیں کیا رسول. آپ میں سے کوئی جو ہے نا وہ جو بات ہو رہی ہے اس کو نہیں سنتا. جملہ سنیں نا, تو سامنے کتاب ہوگی تو پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی. کتاب ہی کے بغیر بیٹھ جاتے ہیں کلاس کے اندر تو پھر کہاں سے پھر فالو کر سکیں گے کہ کیا جملہ پڑھا جا رہا ہے. حجت تمام نہیں ہوئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں. اگر صاف نبی ہی کی بات حجت ہو, ماشاءاللہ سب بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, چھوٹی بات کوئی نہیں کر رہا. جو کہ پوچھئے, چھوٹی سی بات پوچھئے بس, کیونکہ نبی نے ڈائریکٹ نہیں سنایا قرآن. بھائی یتلونا علیکم آیات ربکم, یتلونا تلاوت کری تمہارے رب کی آیتیں تمہارے اوپر, ہے نا, کوئی ہے جس نے کہ تلاوت کری ان کافروں کے اوپر رب کی آیتیں؟ نبی تو ہے ہی نہیں جو کہ رب کی آیتیں تلاوت کر کے ان کو سنائے, تو پھر یہ کیوں جائیں گے جہنم میں, ہے نا. تو بھئی اگر خالی صرف جو انبیاء ہیں صرف وہ اگر مراد لیے جائیں تو پھر تو کسی کافر کو جہنم میں نہیں جانا چاہیے, ہے نا, کیونکہ ان کے اوپر تو کسی نے رب کی آیات تلاوت ہی نہیں کری, ٹھیک ہے نا. لیکن ایسا نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. تو جو نبیوں کے بعد جو لوگ رہے ہیں اور اللہ کی آیات جو ہے وہ ان لوگوں تک پہنچانا کسی بھی شکل کے اندر, ٹھیک ہے, چاہے وہ عربی زبان میں نہیں بھی پہنچی ہو, انگریزی زبان میں پہنچی ہو, ٹھیک ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہے وہ ان تک پہنچانے کے معنی میں ہی آئے گا, ٹھیک ہے. اور تم کو تمہارے پیغمبر نہ آئے تھے جو تم کو تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نا پھر بہت مختلف طریقوں سے حجت تمام کرتے ہیں, بہت مختلف طریقوں سے, ٹھیک ہے, کوئی ایک طریقہ خالی نہیں ہے. نبیوں کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی حجتیں لوگوں پر تمام ہو رہی ہیں, بغیر حجت کے اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں نہیں ڈال رہے ہوتے. تو تم کو تمہارے اس دن کے اور تم کو تمہارے اس دن کے پیش آنے سے ڈرایا کرتے تھے، وہ کافر کہیں گے کہ ہاں رسول بھی آئے تھے اور انہوں نے ڈرایا بھی تھا، لیکن عذاب کا وعدہ کافروں پر جن میں ہم بھی داخل ہیں پورا ہو کر رہا۔ ٹھیک ہے، یہ اعتذار نہیں بلکہ اعتراف ہے کہ باوجود ابلاغ کے ہم نے کفر کیا، یعنی ہم تک بات پہنچ گئی تھی، میسج پہنچ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود ہم نے کفر کیا۔ تو یہ ریزن بنتا ہے نا کسی کے جہنم میں، میسج ہی کوئی نہیں پہنچا۔ اب اس کے اوپر نا کچھ لوگ یہ فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی امریکہ کے گاؤں کے اندر جو وہ ایک عورت رہتی ہے جس کا کفر پر انتقال ہو گیا تو اس کو تو کسی نے میسج ہی نہیں پہنچایا تو اس وجہ سے وہ جنت میں جائے گی، ہے نا بھائی؟ یہ فیصلہ کرنے کے بجائے کہ وہ جو گاؤں کے اندر آسٹریلیا، نیوزی لینڈ یا کسی افریقہ کے جنگل کے اندر جو رہنے والی عورت کفر پہ مر گئی اور وہ جنت میں جائے گی، یہ فیصلہ کرنے کے بجائے آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ بھئی جنت کے اندر جو ہے جو وہ جنت جہنم کا فیصلہ جو پروردگار نے کرنا ہے، آپ کو کیا تکلیف پہنچی ہوئی ہے کہ آپ بیٹھ کر کے ان کے لیے جنت جہنم کے فیصلے کرتے پھریں؟ آپ کو کون سا تمغہ ملنا ہے اس کے اوپر؟ آپ کا کون سا ثواب بڑھنا ہے کہ آپ جو ہے وہ افریقہ کے جنگل میں مر جانے والی کسی عورت کے بارے میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گی؟ کیا ملے گا آپ کو یہ فیصلے کرنے سے؟ بھئی رب نے جو اپنے قرآن میں بتا دیا، بس ہم یہ بتا دیتے ہیں، ہم کسی عورت کے بارے میں، کسی بچے کے بارے میں، کسی بڑے کے بارے میں فیصلہ کرنے کا تو ہمیں حکم نہیں دیا گیا کہ تم فیصلے کرتے پھرو کہ کون کون جہنم میں جائے گا اور کون کون جنت میں جائے گا، ہے نا؟ اصول کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا کہ کفر پر مرنے والا جو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو بس یہاں تک بات چھوڑ دیں، ختم کریں اس بات کو۔ ٹھیک ہے، نہیں نہیں وہ پروف کر، وہ کسی طریقے سے نا تلے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ کافر جو ہے نا یہ تو جنت میں جائیں گے، ہے نا، کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ کوئی مسلمان آئے ہی نہیں جس نے قرآن کی تعلیم ان کو دیو، تو اس وجہ سے جنت میں جائیں گے، ہے نا؟ کیا ضرورت ہے بھائی اس طرح کی باتیں کرنے کی؟ خواہ مخواہ جو ہے وہ اپنے ایمان کی پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلے کرنے ہیں نا جنت اور جہنم کے، تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس نے کس کے پاس جو ہے وہ کیسے میسج بھیجا، کیسے جو ہے وہ حجت تمام کری، اللہ کو پتا ہے، اور اللہ ہی نے، اللہ نے اس علم کی بنیاد پر ہی کسی کے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنا ہے، ہم نے کو تھوڑی فیصلے کرنا ہے، نہ ہم نے فیصلے کرنا ہے، نہ کسی مولانا صاحب نے فیصلے کرنا ہے، نہ کسی پیر صاحب نے فیصلے کرنا ہے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، ہے نا؟ تو فیصلے اللہ نے کرنا ہے، اور اللہ کو سارا علم موجود ہے ہر بندے کے حالات کا تفصیلی طور پر۔ ٹھیک ہے، تو پیغمبر نہیں آئے تھے کہ جو تم کو تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے اور تم کو تمہارے اس دن کے پیش آنے سے ڈرایا کرتے تھے، وہ کافر کہیں گے کہ ہاں رسول بھی آئے تھے اور انہوں نے ڈرایا بھی، لیکن عذاب کا وعدہ کافروں پر جن میں ہم بھی داخل ہیں، تفسیراً لکھا کہ جن میں ہم بھی داخل ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ کافروں سے بات ہو رہی ہے وہاں پر، تو ان کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا، پورا ہو کر رہا۔ ٹھیک ہے، یہ اعتذار نہیں بلکہ اعتراف ہے، یعنی یہ جو اس وقت نا جو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ کا وعدہ کافروں پر پورا ہو کر رہا، تو یہ اعترافی طور پر کہہ رہے ہوں گے، عذر بنانے کے طور پر نہیں کہہ رہے ہوں گے، یعنی اعتراف ہے، بلکہ اعتراف ہے کہ باوجود ابلاغ کے ہم نے کفر کیا اور کافروں کے لیے جو عذاب موعود تھا، یعنی جس عذاب کا کافروں سے وعدہ کیا ہوا تھا وہ ہمارے سامنے آیا، واقعی ہم مجرم ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کی تفصیل پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ واقعی ہم مجرم ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ پہلے ایڈمٹ کر لیں گے، کچھ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ گواہ بھیجے جائیں گے پھر وہ ایڈمٹ کریں گے، یا کسی کے سامنے جہنم آ جائے گی پھر وہ ایڈمٹ کرے گا، تو یہ تو ساری تفصیلات ہیں قیامت کے دن کی۔ اچھا ذرا سا ہولڈ کرنا ہوگا، ایک ضروری کام ہے تو میں دیکھ کر کے آتا ہوں۔ اچھا، تو پھر ان سے کہا جائے گا، یعنی وہ فرشتے کہیں گے کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ اس میں رہا کرو، غرض خدا کے احکام سے تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اصول بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو بھی اللہ کے احکامات سے تکبر کرتا ہے نا، تو اس کے لیے برا ٹھکانہ ہے کہ تکبر کی وجہ سے رسولوں کا انکار کر دیا اس نے، اور وہ دروازوں کے ذریعے سے داخل ہوں گے، پلے سرات کے راستے سے داخل نہیں ہوں گے، تو اس وجہ سے یہ دروازوں والے جو ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے اور دروازے بند کر دیے جائیں گے، کما قال تعالی انھا علیہم مقصدا۔ کہ وہ نار اللہ المقصدۃ اللتی تطلع علی الافئدہ ہے نا، ویل لکل ہمزۃ والی آیت کے، ہماری سورت کے اندر بھی، تو مقصدہ مطلب بند کر دیے جائیں گے، جیسے آگ کو جو ہے نا ان کے اوپر بند کر دیا جائے گا ایک کوٹری کے اندر، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی اوپن جگہ پہ آگ لگی ہوئی ہے اور وہاں پر کسی کو ڈال دیا جائے تو آگ تو اس کو بھی جلا دے گی، ہے نا؟ گرمی تو آگ کے اندر سے نکل رہی ہوگی لیکن پھر بھی باہر کا جو ماحول ہوگا تو وہاں پر گرمی نہیں ہوگی، صرف آگ سے گرمی مل رہی ہوگی، لیکن اگر کسی بند کوٹری کے اندر آگ میں اس کو ڈال دیا جائے تو پھر پوری کی پوری جو بند جگہ ہے وہ پوری کی پوری ہی، وہ پورا ماحول ہی آگ والا بن جائے گا، اور پھر اس سے جو ہے وہ اس آگ کی ہیٹ بے انتہا زیادہ بڑھ جائے گی، تو جہنم کی آگ کا یہ والا معاملہ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے، وسیق الذی نتقو، کہ جس کا ابتدائی مرتبہ ایمان ہے، یعنی تقوی کا سب سے بنیادی لیول جو ہے، سب سے بیس لیول آف تقوی وہ کیا ہے؟ ایمان، ٹھیک ہے؟ اور ایمان کیا چیز ہوتی ہے؟ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، یہ ہے ایمان کی تعریف، کہ نبی علیہ السلام کی ساری باتوں پر اقرار کیا زبان سے اور دل سے تصدیق کری ان تمام باتوں کی، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو تقوی ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کیے بغیر نیکی کے کام کرے، عبادتیں کرے، لوگوں کو کھانے کھلائے، لوگوں کے ساتھ بہت اچھا والا معاملہ کرے، ہے نا، جس کو آج کل کا ہیومینٹی ریلیجن کہا جاتا ہے، یونیورسل ریلیجن، ریلیجن آف کیا کہیں گے، پیس تو خیر نہیں، وہ اس کو کہتے ہیں کہ کمپیشن، ہے نا، اور خیر خواہی، لوگوں کی، انسانوں کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ مدد کا معاملہ کرنا، یہ ساری نیکیاں ہیں، لیکن یہ نیکیاں تقوی نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان نہیں ہے، ایمان سب سے بیس لیول آف تقوی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد پھر آگے بات شروع ہوتی ہے، مزید تقوی، کتنا زیادہ تقوی ہے جی اس کے اندر، جس بلڈنگ کی بیس نہ ہو تو اس کے اوپر جو بلڈنگ ہوتی ہے وہ بلڈنگ کہلاتی نہیں ہے، وہ تو ایک کھلونا کہلاتا ہے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل ہم کسی سوری ایگزیبیشن میں چلے جائیں، ہے نا، تو وہ جو ایگزیبیشن کا فلور ہوتا ہے وہاں پہ اچھے خاصے لوگوں نے عمارتیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، ہے نا، لیکن ان اس ایگزیبیشن فلور کے اوپر جو انہوں نے عمارتیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں اپنی دکانوں کو، اچھا خاصا جو ہے وہ گھر کی شکل میں بنایا ہوا ہوتا ہے، اور جو ہے وہ کبھی بلڈنگ کی شکل میں بنایا ہوا ہوتا ہے، لیکن ان بلڈنگز اور ان گھروں کی یا ان دکانوں کی کوئی بیس نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو ایگزیبیشن فلور کے اوپر بنائی ہوئی انہوں نے، ہے نا۔ بالکل اسی طریقے سے اگر آپ نے دیکھا ہو، کبھی اللہ نہ کرے کبھی آپ شامل بھی ہوئے اس کے اندر، اللہ نہ کرے، ہے، لیکن کبھی دیکھا ہوگا شاید کہ وہ جو شیعہ لوگ جو ہے نا وہ تعزیے نکالتے ہیں، ہے نا، اس کے اندر محرم میں، جو بلکہ شیعہ تو تعزیے کیا نکالتے ہیں، وہ سنی تعزیے نکالتے ہیں، جو اہل بدعت سنی ہوتے ہیں تو وہ محرم کے تعزیے نکالتے ہیں، شیعہ کو تھوڑی تعزیے نکالتے ہیں، شیعہ کو تو دوسرے جلوس ہوتے ہیں ماتم والے، یہ جو ہے نا وہ ان کی محبت کے اندر تعزیوں کے جلوس نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اہل سنت والجماعت کے بدعتی لوگ ہوتے ہیں وہ تعزیے کے جلوس نکالتے ہیں۔ تو وہ تعزیہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ پوری کی پوری جو ہے وہ مسجد نبوی کی، یا جو ہے وہ، اچھا مسجد نبوی تو ربیع الاول کے جلوس میں وہ بناتے ہیں، لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے، کربلا کے جو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو مزار ہے، تو اس کی پوری بلڈنگ ہوتی ہے، ہے نا، لیکن اس بلڈنگ کو لے کر کے چل رہے ہوتے ہیں جلوس کے اندر، تو وہ کیا ہے، اس کی کوئی بیس نہیں ہے، وہ ایسی بلڈنگ بنی ہوئی ہے کہ جو کہ بس تعزیے کا جلوس ختم ہوا، اس کے بعد اس کو ختم کر دیں گے، وہ ختم ہو جائے گی اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ایمان کی بیس نہ ہونا تو اوپر سے جو تقویٰ ہوتا ہے تو وہ تعزیے کے جیسے ہی ہوتا ہے بس، یا ایگزیبیشن فلور کے اوپر بنائے ہوئے جو چھوٹے چھوٹے سے اسٹرکچرز ہوتے ہیں ان کے جیسا ہوتا ہے، ایگزیبیشن ختم ہوئی وہ بھی ختم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس کا ابتدائی مرتبہ ایمان ہے، پھر آگے اس کے مختلف درجات ہیں، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ تم کو جتنی استطاعت ہے تم اتنا تقوی اختیار کرو، ٹھیک ہے۔ تو اب جا جس بندے کی جتنی استطاعت ہوگی جس مومن کی, وہ اتنا تقوی اختیار کرے گا. تو پھر تقوی کے تو پھر انلمیٹڈ درجات ہو گئے نا, ہر بندے کی استطاعت کے حساب سے وہ بندہ تقوی کرے گا. تو وہ لوگ پھر گروہ در گروہ ہو کر کہ جس مرتبے کا تقوی ہوگا اس مرتبے کے متقی ایک جگہ کر دیے جائیں گے اور جنت کی طرف شوق دلا کر جلدی روانہ کیے جائیں گے. ٹھیک ہے, یہاں پر اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے جیسے کہ کافروں کو ہکانے کے وقت استعمال کیے تھے. یہاں تک کہ جب اس جنت کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے, یعنی ویلکم کرنے کے لیے جو معاملہ ہوتا ہے نا اس میں دروازے پہلے سے کھول کر کے رکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جبکہ جہاں پر ویلکم کرنے والا معاملہ نہیں ہوتا تو وہاں پر جو ہے وہ پہلے چیکنگ ویکنگ ہوتی ہے اور کچھ بات چیت ہوتی ہے چیک پوسٹ کے اوپر اور پھر اس کے بعد دروازے کھولے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو تفصیلاً حضرت نے بتا دیا کہ جو کافر تھے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ چیک پوائنٹ کے اوپر ذرا بات چیت ہوگی اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ دروازے کھولے جائیں گے. لیکن جو ایمان والے ہوں گے ان کے لیے پہلے سے دروازے کھولے ہوئے ہوں گے کیونکہ ان کو تو ویلکم کرنا ہے نا, ان کے لیے تو تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے وہاں پر. تو لیکن یہ تفسیراً حضرت نے بیان کیا ہے, باقی قرآن کے الفاظ جو ہیں وہ تو دونوں کے لیے سیم ہی ہیں, وہ فتحت ابوابہا. ٹھیک ہے, تاکہ ذرا بھی دیر نہ لگے. اور نیز اہل اکرام کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے جیسا مہمان کے لیے عادت ہے کہ پہلے سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے. کما قال تعالی مفتحت لہم الابواب. ٹھیک, اور وہاں کے محافظ فرشتے ان سے بطور اکرام و ثنا کے کہیں گے کہ السلام علیکم, تم مزے میں رہو, سو اس جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے تاخر ہو جاؤ. اس جنت میں یعنی جہاں تم پہنچ چکے ہو اس وقت اس میں داخل ہو جائیں گے اور داخل ہو کر کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا اور ہم کو اس سرزمین کا مالک بنا دیا کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں مقام کریں. یعنی ہر شخص کو خوب فراغت کی جگہ ملی ہے, خوب کھل کھیل کر چلیں پھریں, بیٹھے اٹھیں, قیام کے طور پر تو اپنی ہی جگہ میں اور سیر کے طور پر دوسرے جنتی کے درجے میں بھی. ٹھیک ہے, جیسے ہماری کلاس میں بھی دو تین دن پہلے بات ہوئی تھی نا کہ ایک تو ہوتا ہے اپنا محل, اپنا گھونسلہ, اپنا کچا ہو کے پکا, لیکن وہاں پر تو سارے پکے گھونسلے ہوں گے سب کے, ہے نا. لیکن وہ تو ایک خاص مقام پر اس کے حساب سے ملے گا نیکیوں کے اعمال کے حساب سے, لیکن جب باہر نکلیں گے نا تو پھر سیر کرنے کے لیے پھر وہ کوئی لمیٹیشن نہیں ہوگی, یہ کہیں بھی جا کر کے سیر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ پھر ملاقاتوں کے جو مقام ہوتے ہیں تو وہاں پر پھر بڑوں سے بھی جا کر کے ملاقاتیں کریں گے, ہے نا. لیکن وہ جو ملاقات کے مقام ہوتے ہیں وہ گھر نہیں ہوں گے, گھر تو وہی ہوں گے جہاں پر کہ ان کو الاٹ کیا گیا ہے. غرض نیک عمل کرنے والوں کا اچھا بدلہ ہے, یہ جملہ خود اہل جنت کا ہو یا اللہ تعالی کی طرف سے ہو, دونوں امکان ہیں. ونعم اجر العاملین, فنعم اجر العاملین والا جملہ جو ہے فرما رہے ہیں کہ یہ یا تو نیک لوگوں کی طرف سے یہ والا جملہ بولا جائے گا یا اللہ تعالی یہ بات کہیں گے کہ کتنا اچھا انجام ہے, کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. اور آگے اجلاس سے اخیر فیصلے تک کے اسی مضمون کو مختصر اور پرشوقت الفاظ میں بطور تلخیص کے فرما رہے ہیں, یعنی آخر میں جو ہے نا آخری آیت میں, بلکہ آیت کے آخری حصے نہیں آخری آیت میں, وہ ترن ملائکتا, یہ جو ہے نا وہ خلاصہ فرما رہے ہیں اس پورے کے پورے منظر کشی کا. ٹھیک ہے, تلخیص مطلب خلاصہ فرما رہے ہیں اور بہت ہی مختصر لیکن پر شوکت الفاظ کہ پڑھنے والا بھی جو ہے نا جو کہ سمجھ کر کے پڑھ رہا ہوتا ہے تو پڑھنے والا بھی جو ہے نا وہ اس کے ایک الگ ہی جذبات بن جاتے ہیں اس جملے پر پہنچ کر کے, اس آیت پر پہنچ کر کے, کیونکہ اس آیت کے اندر ایسی شان و شوکت کا مظاہرہ ہے کہ دل پہ اثر کرتا ہے بندے کے, کہ پر شوکت الفاظ میں بطور تلخیص کے فرماتے ہیں کہ آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ نزول اجلاس للحساب کے وقت, نزول اجلاس للحساب یعنی حساب کے لیے جب جو ہے وہ لوگ بیٹھیں گے اجلاس مطلب جلسہ, جلسہ کہتے ہیں بیٹھنے کو, تو عرش کے گرد گردا گرد حلقہ باندھے ہوئے ہوں گے, یعنی فرشتے حلقے باندھے ہوئے ہوں گے اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہوں گے, اور تمام بندوں میں ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا, اور اس فیصلے کے ٹھیک ہونے پر ہر طرف سے جوش کے ساتھ یہی خروش ہوگا, جس کو ہم جوش و خروش کہتے ہیں اردو کے اندر, ٹھیک ہے, تو جوش بھی ہوگا اور خروش, اب خروش کا الگ سے جو تو نہیں دیکھا ترجمہ, کہ خروش کا الگ سے کیا ترجمہ ہوتا ہے, اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہے تو بتا سکتے ہیں. تو کہا جائے گا کہ ساری خوبیاں خدا کو زیبا ہیں جو تمام عالم کا پروردگار ہے, جس نے ایسا عمدہ فیصلہ کیا, پھر اس نعرہ تحسین پر دربار برخاست ہو جائے گا. یعنی حساب کتاب والا جو دربار ہے, یہ جو عدالت لگی ہوئی تھی, یہ عدالت برخاست ہو جائے گی. اب جو ہے وہ مجرم کو جیل میں ڈال دیا جائے گا, اور جو کامیاب ہوا ہوگا اس مقدمے میں تو اس کو پھر انعام کی جگہ پر یعنی جنت میں ڈال دیا جائے گا. معروف مسائل شروع کر لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آج ہماری طرف سے تو یہ آخری کلاس ہو, اگر ہمارے آج رات چاند دکھ گیا تو چلیں معروف مسائل ہم ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہ ایسا کسی نے سوال لکھا ہے, Is it an obligation for a general Muslim to invite people to Islam with whom one deals with or meet and spend some time like traveling etc, or inviting to Islam altogether is responsibility of scholars? یعنی دین کی طرف تبلیغ کرنا کیا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, ہر اس شخص کو جس کے ساتھ اس کا کچھ وقت گزرا ہو, چاہے ایون سفر میں ہی تھوڑا سا وقت گزرا ہو, تو کیا ذمہ داری ہے ہر انسان کی؟ اور انوائٹنگ سے ان کی مراد یہ ہے کہ بیئر منیمم انٹروڈکشن اینڈ ریمائنڈنگ آف دا ٹروتھ, یعنی کہ باقاعدہ کلمہ جو ہے نا وہ پیش کرنا ان کے سامنے, یعنی دین اسلام کی طرف گویا کہ جس کو ایکسپلسٹ تبلیغ کرنا کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کیا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے یا یہ جو ہے وہ صرف علماء کرام کی ذمہ داری ہے؟ ٹھیک ہے, دیکھیں ایکسپلسٹلی کلمے کی طرف بلانا اور یعنی باقاعدہ دین اسلام کی دعوت دینا, تبلیغ کرنا کہ جی آپ مسلمان ہو جائیں, تو اس کی جو یعنی جو ذمہ داری کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا, تو یہ زبان سے اس طریقے سے کہنا, ٹھیک ہے نا, کہ جی آپ مسلمان ہو جائیں, آپ کلمہ پڑھ لیں, تو یہ جو ہے نا یہ نہ تو عوام الناس کی ذمہ داری بنتی ہے نہ یہ علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے. کس طرح سے دین کی تبلیغ کرنا کہ جا کر کے جس یعنی جس کے ساتھ بھی آپ کا تھوڑا وقت گزرا ہے تو اس کو دین کی طرف دعوت دینا, یعنی الفاظ سے ہے نا, وربلی سپیل آؤٹ کر کے دین کی طرف بلانا, اسلام کی طرف بلانا, یہ نہ تو عوام الناس کی ذمہ داری بنتی ہے اور نہ جو ہے وہ علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے. ٹھیک, ذمہ داری کا مراد سے مراد کیا ہوتی ہے؟ ذمہ داری سے مراد اس چیز وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو سزا دی جائے گی, اس کو کہتے ہیں ذمے لگنا, ہے نا, یعنی ول اللہ آسکس جو آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ جی اللہ کیا آپ سے پوچھے گا, کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسی تو نہیں چیزیں پوچھتا, وہ چیزیں پوچھتا ہے نا کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ذمہ داری لگائی تھی اور اگر آپ نے وہ نہیں کیا تو اب آپ کو اس کی سزا ملے گی, ہے نا. تو یہ عاجز آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہہ رہا ہے کہ وربلی دین اسلام کی دعوت دینا جن لوگوں کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں, جن لوگوں کے ساتھ آپ سفر کر رہے ہیں, یہ کیا ہماری ذمہ داری ہے وربلی دعوت دینا؟ یہ وربلی کا لفظ سب سے اہم ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے. تو اس کا جواب میں یہ آپ کو دے رہا ہوں کہ نہیں, وربلی دعوت دینا ذمہ داری نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. نبی علیہ السلام نے ہر وقت ہر بندے کے ساتھ جو ہے وہ ایسے نہیں کیا کہ چلتے پھرتے جو ہے وہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو, یہ پڑھ لو کلمہ پڑھ لو, مسلمان ہو جاؤ مسلمان ہو جاؤ, ہے نا. ہر بندے کے ساتھ ایسے نہیں کیا, ٹھیک ہے, لیکن اپنے کردار کے ذریعے سے دعوت دینا, ہے نا, اپنے اخلاق کے ذریعے سے دعوت دینا. کیا مطلب؟ کہ اپنے اخلاق اچھے بنا کر کے رکھنا, سنت کے مطابق بنا کر کے رکھنا, اپنے کردار کو اچھا بنا کر کے رکھنا, دل میں اس نیت کے ساتھ کہ میں اللہ کے دین کی طرف بلانے والا بن جاؤں, سبب بن جاؤں لوگوں کے لیے کہ وہ دین کی طرف آ جائیں, ہے نا. یہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ غیر عالم ہو. زبان سے الفاظ کہنا نہیں بلکہ کردار کے ذریعے سے, اخلاق کے ذریعے سے, ٹھیک ہے. اس کے بارے میں ہم سے سوال ہو سکتا ہے کہ کیوں تم نے ایسا کردار نہیں بنایا, کیوں تم نے ایسے اخلاق نہیں بنائے تھے, بلکہ اس کے برعکس تم نے ایسے اخلاق بنائے ہوئے تھے, ایسا کردار بنایا ہوا تھا کہ دین کی طرف کوئی تم کو دیکھ کر کے اٹریکٹ ہونے کی بجائے الٹا اس سے متنفر ہو رہا تھا, دور ہو رہا تھا تمہارے کردار کی وجہ سے. کیونکہ تم مسلمان پہچانے تو جاتے تھے کہ تم مسلمان ہو, تم دین والے ہو, ہے نا, اور تمہارے ساتھ رہنے والے لوگ چاہے وہ دفتر میں رہ رہے ہو, چاہے وہ دکان میں رہ رہے ہو, چاہے وہ سفر میں تمہارے ساتھ ہو, چاہے وہ تمہارے گھر میں رہتے ہو, وہ تمہاری وجہ سے دین سے دور ہو رہے تھے, کیونکہ تمہاری شخصیت جو تھی وہ ان کے لیے پسندیدہ نہیں تھی بلکہ ناپسندیدہ شخصیت تھی. حالانکہ وہ لوگ جو تھے وہ کوئی مسخ فطرت والے لوگ نہیں تھے. دیکھیں یہاں پر ایک اور بھی بہت اہم تفصیل آ جاتی ہے, بہت تفصیل اہم, وہ کیا ہے کہ جو پسندیدہ شخصیت بننے والی بات ہے نا, اپنے گھر والوں کے لیے پسندیدہ شخصیت, اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے لیے پسندیدہ شخصیت بننا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ آپ کو پسند کرے گا, ہر بندہ آپ کو پسند کرے گا, نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک نارمل فطرت والے لوگ ہوتے ہیں, جس کو کہ غیر مسخ شدہ فطرت کہتے ہیں, اس نارمل فطرت مینز غیر مسخ شدہ فطرت, یعنی جو فطرت جو ہے وہ باقاعدہ مسخ نہ کر دی گئی ہو, یعنی اس کو جو ہے نا وہ خوب محنت کر کر کے اس فطرت کو جو ہے وہ خراب نہ کیا گیا ہو, تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا غیر مسخ شدہ فطرت والے, یہ اچھے اخلاق اور اچھے کردار والوں کو پسند کرتے ہیں. ہاں, جس کی فطرت مسخ ہو چکی ہو وہ اچھے اخلاق اور اچھے کردار والے کو پسند نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم ہر بندے کے لیے پسندیدہ بنیں, لیکن ہم کم از کم ان لوگوں کے لیے پسندیدہ بنیں جن کی فطرت غیر مسخ شدہ ہے, ایک نیچرل فطرت کے اوپر رہنے والے لوگ ہیں, ان کے لیے تو پسندیدہ بنے نا, ٹھیک ہے. تو ایسے لوگ جو ہے نا, وہ کافروں میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی فطرت اتنی مسخ نہیں ہوئی بھی ہوتی ہے, وہ اچھے کردار اور اچھے اخلاق والے شخص کو جو ہے نا وہ پسند کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمارا کام, جو ہماری ذمہ داری ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم ایسے اخلاق بنائیں, ٹھیک ہے. لیکن زبان سے کہنا کہ جی آپ مسلمان ہو جائیں, آپ کلمہ پڑھ لیں, یہ ہر ایک کو انسان, نہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے اور نہ یہ پوسیبل ہے کسی کو, ہر ایک کو کہنا, ٹھیک ہے. ہاں, دل کے اندر یہ نیت رکھنا کہ مجھے جیسے ہی موقع ملے گا میں اس کے سامنے کلمہ بھی پیش کروں گا, یہ دل میں نیت رکھنا جو ہے نا, یہ تو ہر انسان کی ذمہ, ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے, ٹھیک ہے. یعنی انسانوں کے لیے خیر خواہی کہ بھئی وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں, تو یہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے نا, کہ اس کے پاس کتنی جو ہے وہ, یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں, اور وہ ان نعمتوں کی فکر ہی نہیں کر رہا کہ دوسرے بندوں کو بھی ملے, ٹھیک ہے. دوسرے بندوں کے لیے اس کو کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ جی وہ تو جہنم میں جا رہے ہیں, اور یہ جو ہے وہ اس طریقے سے سوچتا ہی نہیں ہے, یہ سوچ ہی اس کی یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال آپ کے سوال کا جواب, آپ کا سوال جو ہے وہ ذرا وربل نوعیت میں لگ رہا تھا کہ جی کیا وربلی بھی انوائٹ کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے, تو نہیں, ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. وربلی ہر ایک کو جا کر کے جو ہے وہ بولنا کہ آپ مسلمان ہو جائیں, آپ کلمہ پڑھ لیں. اچھا, معارف مسائل میں فرماتے ہیں کہ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، کہ صَعِقَ کے لفظی معنی بے ہوش ہونے کے ہیں، اور مراد یہ ہے کہ اول بے ہوش ہو جائیں گے پھر سب مر جائیں گے، اور جو پہلے مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو جو لوگ زندہ تھے اس وقت، یعنی جب سور پھونکا جا رہا ہے تو اس وقت ان کو جو سور کی آواز آنی شروع ہوگی، تو پہلے جو ہے وہ ہلکی آواز ہوگی، پھر وہ بڑھتی جائے گی حتیٰ کہ اس آواز سے ان کے سر میں درد ہونا شروع ہو جائے گا، پھر وہ آواز اور بڑھے گی، سر پھٹنا شروع ہو جائیں گے، جس کو کہ ہم مائگرینز کہتے ہیں، سخت درد کہتے ہیں، تو گویا کہ سر پھٹنا شروع ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اتنا زیادہ معاملہ خراب ہو جائے گا کہ وہ بے ہوش ہو جائیں گے. جیسے کسی کو ایکسٹریم مائگرینز ہو جائیں تو اس کی جو ہے نا پھر وہ یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، نروز جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں یا پھٹ جاتی ہیں نا، جس کو برین ہیمریج ہونا بھی کہتے ہیں. تو برین ہیمریج کسی کا ہو جاتا ہے تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، پھر وہ ہوش میں نہیں رہتا اس وقت، تو برین ہیمریج ہو گیا. اور برین ہیمریج ہونے کے بعد وہ آواز اور بڑھتی رہی حتیٰ کہ وہ ریزوننس میچ کر گئی، جیسے کہ وہ جو سائنس والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، ریزوننس میچ کر گئی، ریزوننس ریچ ہو گیا، تو اب جو ہے نا اس آواز کی فریکوینسی ان کی باڈی فریکوینسی سے میچ کر گئی، تو اب ان کی باڈی جو ہے وہ بلاسٹ ہو جائے گی. جب باڈی بلاسٹ ہو جائے گی تو جو بے ہوش شخص تھا وہ مر جائے گا، پھر اس کے بعد زندہ تو نہیں رہ سکتا اس کے بعد نا. بہرحال تو یہی صورت کچھ بنتی ہوئی نظر آتی ہے اس وقت، کیسے ہوگا، تو ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی. بہرحال اللہ منشاء اللہ میں در منصور کی روایات کے مطابق، یعنی سوائے ان کے جن کو کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے، تو اس میں در منصور جو کہ حدیث کی کتاب ہے، کی روایت کے مطابق چار فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت عزرائیل ہیں، کہ ان کو اللہ تعالیٰ اس وقت بچا لیں گے اس طرح سے موت سے. اور بعض روایات میں حملۃ العرش بھی اس میں شامل ہیں، یعنی جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ ان کو ایگزمپٹ کر لیں گے اس موت سے. ان کے استثناء کا مطلب یہ ہے کہ نفخ سور کے اثر سے ان کو موت نہیں آئے گی، مگر اس کے بعد ان کو بھی موت آ جائے گی. ٹھیک ہے نا، یعنی یہ سور کی آواز سے نہیں مریں گے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ان کو ڈائریکٹلی ان کو یعنی موت دیں گے. اور سوائے ایک ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کے کوئی اس وقت زندہ نہیں رہے گا. ابن کثیر نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ان سب میں بھی سب سے آخر میں ملک الموت کو موت آئے گی. ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر نا کچھ لوگوں نے، چاہے وہ علماء ہیں یا جو بھی ہیں، انہوں نے کہا جی کہ موت جو ہے نا یہ تو نام ہے روح کے جسم سے علیحدہ ہو جانے کا. ٹھیک ہے، تو جو فرشتے ہوتے ہیں تو ان کے پاس تو جسم ہی کوئی نہیں ہوتا، وہ تو ہیں ہی پوری کی پوری روحانی مخلوق، تو چونکہ ان کے ہاں جسم سے علیحدہ ہونے والا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، اس وجہ سے فرشتے جو ہیں وہ سارے کے سارے زندہ رہیں گے، ان کے اوپر موت نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، لیکن جو جن مشائخ کی تفسیر حضرت یہاں پہ نقل کری ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ نہیں، فرشتے بھی جو ہے نا وہ بھی، چاہے وہ روح صرف اور صرف روحانی مخلوق ہو، جسم ان کا نہیں ہو، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ مر جائیں گے، اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہ جائے گی. سورہ نمل میں بھی ایک آیت اسی کی مثل گزری ہے، اس میں صعقہ کے بجائے فزعہ کا لفظ آیا ہے، وہاں بھی اس کی کچھ تفصیل گزری ہے. فضیہ کا بھی مور اور لیس یہی تقریباً مفہوم بنتا ہے. یا باقی انت الباقی، ہمارے مشاہد کے ہاں یہ ورد، یہ وظیفہ جو ہے وہ مشہور ہے کہ یا باقی، اے باقی رہنے والے، انت الباقی، تو ہی باقی رہے گا، باقی ساری چیزوں کو، کل من علیہا فان، ہر چیز کے اوپر فنا آ جائے گی. وجی بالنبیین والشہداء، اور لائے جائیں گے نبی اور گواہ. تو مراد یہ ہے کہ میدان حشر میں حساب و کتاب کے وقت سب انبیاء علیہ السلام بھی موجود ہوں گے اور دوسرے سب گواہ بھی حاضر ہوں گے. ان گواہوں میں خود انبیاء علیہ السلام بھی ہوں گے، جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے جئنا من کل امت بشہید، کہ ہر امت کو اس کے گواہ کے ساتھ لایا جائے، یعنی ہر امت کے اوپر جو ہے وہ گواہ لائے جائیں گے. کہ اس میں ہاں من کل امت بشہید, اور فرشتے بھی گواہوں میں ہوں گے, جیسے کہ قرآن کریم میں ہے معہا سائقوں و شہید, سورہ قاف کی آیت ہے نا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ سائق بھی ہوں گے اور گواہ بھی ہوں گے, کہ اس میں سائق اور شہید سے مراد فرشتے ہونا تفسیر در منصور سورہ قاف میں مذکور ہے کہ دو فرشتے ہوتے ہیں نا, ایک دائیں طرف ہوتا ہے ایک بائیں طرف ہوتا ہے, تو جو دائیں طرف والا ہوگا, جو کہ ہمارے مشائخ نے بتایا کہ دائیں طرف والا جو فرشتہ ہوتا ہے یہ دوسرے فرشتے کا مینیجر ہوتا ہے, اور بائیں طرف والا جو ہوتا ہے وہ اس کا سبارڈینیٹ ہوتا ہے, تو جو سبارڈینیٹ ہوتا ہے تو وہ چھوٹے والے کام کرتا ہے اور مینیجر صاحب جو ہے وہ دفتری کام کرتے ہیں, ہے نا. تو اسی طرح سے وہاں پر بھی یہی ہوگا کہ جو بائیں طرف والا فرشتہ ہوگا یہ پیچھے سے ہکانے والا کام کر رہا ہوگا, ہے نا, چابک لے کر کے جیسے ہکاتے ہیں کسی کو, اور جو دائیں طرف والے فرشتے صاحب ہوں گے مینیجر صاحب, تو وہ جو ہے نا اس کے نام اعمال کے دفتر جو ہے وہ بغل میں دبائے ہوئے, جیسے وہ وکیل صاحب چلتے ہیں نا بغل میں دبا کر کے کسی فائل کو, تو یہ جو ہے وہ اس طریقے سے اس کے دفاتر کو جو ہے وہ لے لے کر کے آگے چل رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. یہ گواہ کے طور پر یہ مینیجر صاحب گواہی دیں گے. تو فرمایا کہ ان گواہوں میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوگی, جیسے کہ قرآن کریم میں ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم ہو جاؤ انسانوں کے اوپر گواہ, ہے نا. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گواہ دے گی, گواہی دے گی کہ ساری امتیں جو ان میں سے جو کفار تھے, تو وہ کفار جب انکار کر دیں گے کہ نہیں ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا, تو پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا اور وہ گواہی دیں گے کہ نہیں سب کے پاس رسول آئے تھے, تو اس کے اوپر آگے سے وہ جواب دیں گے کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے خلاف گواہی دینے والے, تم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے کہ جس وقت کہ ہم اس دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے بھی گئے, تم تو ہمارے مرنے کے بعد آئے ہو, تو تم کیسے گواہی دے سکتے ہو. تو اس کے اوپر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم والے لوگ کیا جواب دیں گے کہ ہاں بے شک ہم اس وقت موجود نہیں تھے, ہم نے تمہارے احوال کو دیکھا نہیں تھا, لیکن ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر, بتائی ہوئی خبروں کے اوپر ایسا یقین ہے جیسا کہ آنکھوں دیکھی چیزوں پر انسان کو یقین ہوتا ہے. تو ہم نے اپنی آنکھوں سے تمہیں نہیں دیکھا, لیکن ہمارا تو معاملہ کیا ہے, بلکہ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ آنکھ دیکھی چیز سے زیادہ یقین ہمیں اپنے نبی کی بتائی ہوئی بات کے اوپر ہے, ہے نا. یہ امت محمدیہ کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت ہے کہ وہ اپنے رسول کے اوپر اتنا اعتماد کریں گے, اپنی آنکھ کا اپنی نظر کا انکار کر دیں گے, جو نظر آ رہا ہے نہیں مجھے غلط نظر آ رہا ہے, میں نے تو اپنے بڑے کی بات ماننی ہے, میں نے تو رسول کی بات ماننی ہے, یا جو رسول کی بات مجھ تک پہنچا رہے ہیں. آج ہمارے مشائخ کیا کر رہے ہیں, ہمارے مشائخ کوئی اپنی طرف سے نئی باتیں نہیں بنا کے بتا رہے ہیں, ہمارے مشائخ حدیثوں نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں جو فتنہ دجال کے زمانے کے احوال آئے ہیں ہمیں ان کی روشنی میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں یہ ایسا نہیں ہے, تمہاری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں, تمہارے کان جو سن رہے ہیں, یہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. کیوں ایسا نہیں ہے, اس لیے نہیں کہ میں بول رہا ہوں, بلکہ اس لیے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام بتا کے گئے ہیں کہ فتنہ دجال کے حالات ایسے ہوں گے, یہ دھوکہ ہے, یہ فریب ہے, یہ فتنہ. تو جو ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ اپنے مشائخ پر بھی اس طرح سے اعتماد کرتے ہیں, کیونکہ مشائخ جو ہے وہ اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہے ہوتے, وہ نبی علیہ السلام کی باتوں ہی کو زمانے کے احوال کے اوپر منطبق کر کے ان کو بتا رہے ہوتے ہیں. لیکن جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے, جن کو اعتماد نہیں ہوتا ہے, ان کا ٹرسٹ کس پر ہوتا ہے, میڈیا کے اوپر ان کا ٹرسٹ ہوتا ہے. ان کا ٹرسٹ جو ہے وہ جو ان کو سامنے نظر آ رہی ہے چیزیں, ان کا ٹرسٹ اپنی آنکھوں کے اوپر ہوتا ہے, ان کا ٹرسٹ اپنے کانوں کے اوپر ہوتا ہے, ہے نا. خبر دینے والوں کے اوپر ان کا ٹرسٹ نہیں ہوتا. تو اب ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ کیا ہمارا بھی ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ جی داڑھی تو ہم نے لگائی ہوئی ہے ایک فٹ کی, ہے نا, اور کپڑے جو ہے وہ ہم سارے کے سارے سنت والے پہنتے ہیں, لیکن کیا ہمیں اعتماد بھی ہے, یا اعتماد تو ہمارا اپنی نگاہوں پر ہے, اعتماد تو ہمارا اپنے کانوں پر ہے. خبریں آتی ہیں ادھر سے, جو بات سمجھائی گئی تھی ایک خبر آ جاتی ہے, وہ ساری بات ختم ہو جاتی ہے, خبر کے اوپر اعتماد ہو جاتا ہے. ہاں جی یہ تو بس ایسا ہی ہے جیسے کہ خبر میں آیا ہوا ہے نا, جیسا کہ CNN نے بتایا ہے یا ڈان نے بتایا ہے یا ہندوستان ٹائمز نے بتایا ہے یا بی بی سی نے بتایا ہے نا. بی بی سی میں کوئی رپورٹ آ جائے آمنا وصدقنا, ہم ایمان لائے بالغیب, ہاں کہ ہمیں کچھ پتا نہیں کہ یہ بی بی سی نے رپورٹ جو دی ہے تو کیا واقعی ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا ہے, کچھ پتا نہیں ہوتا ہمیں, ہے نا. وہ سٹرین آ گیا جی, تو سٹرین تم نے دیکھا ہے, غیب پر ایمان لے کر کے آ رہے ہو نا تم, آمنت بالغیب, میں غیب پر ایمان لے کر کے آیا, کسی نے دیکھا ہے وائرس کو جا کر کے؟ نہیں نہیں, وہ جو بتاتے ہیں سچی تو بتاتے ہوں گے بھائی, وہ جھوٹ کیوں بولنے لگے, سچی تو بتاتے ہوں گے, ان کو کیا ملے گا, اتنا سوال کرتے ہیں آگے سے, کیا ملے گا ان کو جھوٹ بول کر کے, اتنی تو ابھی تک ہم نے عقل نہیں ہمارے پاس آئی, اتنی تو سمجھ نہیں ہمارے پاس آئی کہ ان کو کیا ملے گا جھوٹ بول کر کے ہم سے. کب عقل آئے گی, کب سمجھ میں آئے گی کہ کیا ملے گا جھوٹ بول کر کے. ہوتا نا بندہ جب چاہتا ہے نا کسی پر بلیو کرنا, جب چاہتا ہے کسی پر اعتماد کرنا, تو پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے, بھائی اس کو کیا ملے گا مجھے دھوکہ دے کر کے, ہے نا. تو نبی کی امتی ایسے نہیں ہوتے, نبی کی امتی تو اپنی آنکھوں کا انکار کرتے ہیں, اپنی نگاہوں کا, اپنی نظروں کا, اپنے مشاہدے کا انکار کرتے ہیں, جب بھی تو جا کر کے پھر وہ ایسے گواہی دے دیں گے کسی کے اوپر. تو لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم انسانوں کے اوپر گواہ بن سکو, اور ان گواہوں میں خود انسان کے اعضاء و جوارح بھی ہوں گے, جیسے کہ قرآن کریم میں ہے تُقَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ, کہ ان کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے, ہم سے کلام کریں گے, گواہ کے طور پر اللہ سے کلام کریں گے, اللہ کے فرشتوں سے کلام کریں گے, اور ان کے پیر بھی گواہی دیں گے. نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ, مطلب یہ ہے کہ اہل جنت کے لیے اپنے اپنے مکانات, محلات اور باغات تو ہوں گے ہی, ان کو یہ اختیار بھی دیا جائے گا کہ دوسرے اہل جنت کے پاس ملاقات و تفریح کے لیے جایا کریں. تبرانی شریف میں یہ حدیث, اس حدیث یعنی حدیث سے اس کو اخذ کیا اس بات کو کہ دوسرے اہل جنت کے پاس ملاقات و تفریح کے لیے جا سکیں گے. ابو نعیم اور ضیاء نے سند حسن کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ اپنے گھر میں بھی جاتا ہوں تو آپ ہی کو یاد کرتا رہتا ہوں, اور جب تک پھر حاضر خدمت نہ ہو جاؤں مجھے صبر نہیں آتا, مگر جب میں اپنی موت کو یاد کرتا ہوں اور آپ کی وفات کو یاد کرتا ہوں, کیونکہ ان کا عقیدہ تو پکا تھا صحابہ کرام کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی موت آنی ہے, اور اپنی بھی فکر موت اتنی تھی کہ ہر وقت اپنی موت کو یاد کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا, یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں ہو رہی, یہ ایک عام صحابی کی بات ہو رہی ہے جن کے نام سے بھی شاید کوئی واقف نہیں ہے کہ کون تھے یہ صحابی, ہے نا. تو جب میں اپنی موت کو یاد کرتا ہوں اور آپ کی وفات کو یاد کرتا ہوں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تو جنت میں انبیاء کے مقامات عالیہ میں ہوں گے, اور میں اگر جنت میں پہنچ بھی گیا, دیکھیں یہ خشیت والے لوگ تھے, ان کو 100% یقین ہی ہوتا تھا کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں, ان کو اس بات کا یقین نہیں ہوتا تھا, ٹھیک ہے نا, ڈرتے رہتے تھے ہر وقت اس بات سے کہ پتہ نہیں خاتمہ بالخیر ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ نہیں کہ پتہ نہیں ابھی ہم ایمان والے ہیں کہ نہیں ہیں, نہیں, اس بات میں شک کرنا کہ پتہ نہیں میں ایمان والا ہوں کہ نہیں ہوں, یہ جائز نہیں ہے کہ پتہ نہیں میرا ایمان ہے کہ نہیں ہے, یہ جائز ہی نہیں ہے, یہ ناجائز بات ہے کہ حال کے اعتبار سے اپنے ایمان پر شک کرنا, یہ جائز بات نہیں ہے. اگر کوئی اس قسم کی غلطی کر رہا ہے تو وہ اس غلطی کی اصلاح کرے, ابھی میں مومن ہوں اس کے بارے میں 100% ہمیں شیور ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو پھر کریں اس کو شیور, بات کریں, چیک کریں اپنے ایمان کو, تاکہ اس وقت میں ایمان والا ہوں اس بات کو پکا کیا جا سکے, کہیں میرا عقیدہ جو ہے وہ غلط نہیں ہو, اس کو لے کر کے یہ کوئی وہ خشیت والی کیفیت نہیں ہے کہ یہ سوچنا کہ پتہ نہیں میرا ایمان ہے بھی کہ نہیں ہے, نہیں یہ خشیت والی کیفیت نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے. تو اگر کوئی ریزن ہے, ریزن ٹو ڈاؤٹ کہ پتہ نہیں میرا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, تو اس کے اوپر بیٹھ کر کے آنسو نہیں بہا سکتے کہ جی بڑی خشیت ہے میرے اندر, بڑا میرے اندر تقویٰ آ گیا ہے, بڑا خدا خوفی آ گئی ہے, تو میں آنسو بہا رہا ہوں, پتہ نہیں میں مسلمان ہوں بھی کہ نہیں ہوں. نہیں بھائی, یہ خشیت والی بات نہیں ہے. اگر یہ آپ کو پرابلم ہے, یو بیٹر ہیو اے ریزن فار اٹ, اینڈ دین آنسو بہانے سے فائدہ نہیں ہے اس وقت, بلکہ اس کو جا کر کے عالم سے پوچھنا ہوگا کہ جی میرا عقیدہ اس بارے میں یہ ہے, کیا یہ عقیدہ صحیح ہے کہ غلط ہے, چیک کریں جا کر کے علماء سے, ٹھیک ہے. تو اس وقت میں مومن ہوں, انا مومن حقاً, میں پکا مومن ہوں اس وقت, لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ میرا خاتمہ بالخیر ہوگا کہ نہیں ہوگا. اگر اس کے بارے میں مطمئن ہو گئے کہ جی میں نے تو مسلمان ہی مرنا ہے, تو یہ اطمینان ایمان کے چھن جانے کا سبب بن جاتا ہے. یہ اطمینان کہ میں نے تو ایمان پر ہی مرنا ہے, یہ ایمان کے چھن جانے کا ایک سبب مشائخ نے لکھا ہے نا بھائی. خاتمہ بالخیر ایک الگ چیز ہے, اس کے بارے میں متعلق فکر, جیسے ابھی کلاس کی سمری بھی آپ کو بھیجی ہے, کاش کے لوگوں نے پڑھی ہو. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ خاتمے کے بارے میں پریشان رہیں, فکر مند رہیں, ٹھیک ہے. تو صحابہ کی یہ کیفیت تھی کہ پتہ نہیں کہ اگر میں جنت میں پہنچ بھی گیا, یعنی میرا خاتمہ بالخیر ہوا, تو کسی نیچے کے درجے میں ہوں گا, کیونکہ میرے پاس تو اعمال ہی اتنے تھوڑے سے ہیں. تو مجھے فکر یہ ہے کہ میں آپ کو کیسے دیکھوں گا, یہاں تو میرا دن نہیں کٹتا, وہاں کیسے آپ کو دیکھوں گا بغیر آپ کو, یعنی کیسے میرا دن کٹے گا آپ کو دیکھے بغیر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر کچھ جواب نہیں دیا, یہاں تک کہ جبرائیل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے. یعنی وہ ایک ایسی سچویشن انہوں نے پیش کری جو کہ لوجیکلی سمجھ میں آ رہی تھی بات, کہ ہاں بھائی میرا درجہ الگ, اس کا درجہ الگ, کیونکہ میں تو اللہ کا نبی ہوں اور نبیوں کا درجہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ جی آپ کا درجہ یہ ہوگا, ٹھیک ہے. تو نبی علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ پتا نہیں تھا نا, ٹھیک ہے. پھر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, کہ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کری, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, کہ وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیے, مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحُسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا, نبیوں میں سے بھی یعنی وہ ان کے ساتھ ہوں گے. کن کے ساتھ ہوں گے؟ نبیوں کے ساتھ ہوں گے, شہداء کے ساتھ ہوں گے, صالحین کے ساتھ ہوں گے, صدیقین کے ساتھ ہوں گے. یہ نہیں فرمایا کہ وہ نبی ہوں گے, وہ صدیق ہوں گے, وہ شہداء ہوں گے, وہ صالحین ہوں گے, نہیں. یہاں پر ایک الگ کیٹیگری کی بات ہو رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نہ نبی تھے, نہ صدیق تھے, نہ شہید تھے, نہ صالحین میں سے تھے, لیکن یہ ان سے محبت کرنے والے تھے. یہ ان کیٹیگری کے لوگوں سے محبت کرنے والے تھے, تو یہ ان کے ساتھ ہوں گے, گھروں میں نہیں ہوں گے, گھروں میں تو پرائیویسی ہوتی ہے. ان کے ساتھ سیر کے ٹائم پر, ملاقات کے ٹائم پر ملنے جلنے والوں میں سے ہوں گے. یہ محبت رکھنے والوں کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کی تفسیر الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے اپنی جو سال بھر تفسیر کی کلاس چلتی رہتی ہے, تو اس کے اندر یہ آیت آئی تھی اور خوب تفصیل کے ساتھ معرفت القرآن سے اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. تو اس آیت میں بتلا دیا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے مسلمان انبیاء و صدیقین وغیرہ کے ساتھ ہی ہوں گے, اور آیت مذکورہ میں اس کی تشریح ہو گئی کہ ان کو مقامات عالیہ میں بھی جانے کی اجازت ہوگی سیر و تفریح کی خاطر, ہے نا, وزٹر کے طور پر. الحقن اللہ تعالی بہم بمنہ و کرمہ, یعنی اپنے احسان اور کرم کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ملا دے, الحاق کر دے ہمارا. وتوفنی مسلموں و الحقنی بالصالحین, یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی وہ دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے مسلمان کی حالت میں موت دینا, وَالْحِقْنِ بِالصَّالِحِينَ, اور نیکوں کے ساتھ مجھے جوڑ دینا, ملحق کر دینا.
تو اللہ کی توفیق سے الحمدللہ ثم الحمدللہ سورہ زمر ہم نے شروع کری رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو, اور اگر آج ہمارے یہاں چاند دکھ جاتا ہے تو یہ پھر رمضان المبارک کی آخری تاریخ بنتی ہے. سورہ زمر کی جو انتخاب ہوا اس کی بھی تھوڑی سی ایک سٹوری تھی, لیکن چلنے چھوڑیں, تو انہوں نے مہربانی فرما دی کہ ہمیں تو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ جی ہم ختم کر پائیں گے, کیا کریں گے, یہ ٹارگیٹ بھی ایسا نہیں بنایا ہوتا, کیونکہ پچھلے سالوں میں ایسا بھی ہوا ہے کہ جو رمضان المبارک میں سورج چل رہی تھی تو وہ ختم نہیں ہوئی تھی, اور پھر رمضان المبارک کے بعد جو ہماری تفسیر کلاسز ہوتی ہیں تو ان کے اندر پہ ان کو مردوں اور عورتوں میں الگ الگ ختم کیا تھا. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا, سنا گیا, پڑھا گیا اس کو ہم سب کے لیے عافیت اور خیر کا سبب بنا دے, ہم میں سے کسی کے بھی خلاف بطور حجت کے اس کو استعمال نہ فرمائے, کہ تم تک یہ ساری باتیں تو ہم نے پہنچوا دی تھیں لیکن پھر بھی تم نے عمل نہیں کیا, تو اب سزا کے لیے تیار ہو جاؤ, اس کو کہتے ہیں حجت بنا دینا. تو اللہ تعالیٰ سے اس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمارے لیے خیر کا اور بخشش کا اور مغفرت کا اور اپنی رضا کے درجات کو پا جانے کا سبب بنا دے. کسی نے یہاں پہ ایک میسج لکھا ہے, پرائیویٹلی لکھا ہے تو دوسرے لوگ پڑھ نہیں سکتے, تو یہ آج اس پڑھ کے سنا دیتا ہے کہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا مکتوب کسی نے شیئر کیا کہ جس کا مفہوم تھا کہ جس کا رمضان بے ترتیب اور منتشر گزرا اس کا باقی سال بھی ویسا ہی گزرے گا, کیا ہر ایک کے حالات کے مطابق تطبیق مختلف ہوگی؟ جی, ہر ایک کے حالات کے مطابق اس کی تطبیق کرنی پڑے گی, اس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا, اس کو ہر ایک کو اپنے حالات کے مطابق سمجھنا ہوگا. ٹھیک ہے, تو جس کے حالات جو ہیں وہ کسی مجبوری کی وجہ سے بے ترتیب اور منتشر تھے, تو اللہ کی ذات سے یہی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ حالات بھیجے ہیں, تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ اس کو یہ نہیں دیں گے کہ آنے والا جو سال ہوگا وہ بھی بے ترتیب اور منتشر گزرے گا اس کا. ٹھیک ہے, کیونکہ حالات اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے تھے, خاص طور پر جن گھروں کے اندر چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کی جو والدہ ہوتی ہیں تو وہ پھر ان کی زندگی ترتیب پر نہیں گزر سکتی, ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو بچے ہونا ہے تو اس کا الزام اب ان کے گناہوں کو تو نہیں دیا جا سکتا, یہ ان کے گناہ تھے تو ان کو اتنے زیادہ بچے مل گئے, یا ایون شوہر کے اوپر بھی اس کا الزام نہیں دیا جا سکتا کہ یہ شوہر کے گناہ زیادہ تھے اور شوہر جو ہے وہ غیر ذمہ دار قسم کا انسان تھا اس وجہ سے زیادہ بچے ہو گئے, ہے نا بھائی. بچوں کا ہونا جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے قدرت میں سے ہے, یہ کسی کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے زیادہ بچے نہیں ہو جاتے, ہے نا. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے تبھی ہوتے ہیں, ورنہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو یہ تو اللہ کا کیا ہوا کام ہے کہ جی آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا آپ کے گھر میں یہ والے حالات ہیں, تو جب اللہ کوئی کام کرتے ہیں نا تو پھر اس کا الزام بندوں کے اوپر نہیں ڈالتے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح کے حالات جو ہیں وہ کسی اور کے بھی ہو سکتے ہیں کہ کسی کے یہاں کوئی اور قسم کی ایسی ذمہ داریاں ہیں, کوئی ایسے حالات ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ فوکس ہو کر کے جو ہے وہ رمضان المبارک کے اندر ماشاء اللہ چار چار پانچ پانچ قرآن مجید ختم کرنا, اور اس کے بعد جو ہے وہ خوب تسبیحات پڑھنا, اور یہ بھی پڑھنا وہ بھی پڑھنا یہ بھی کرنا وہ بھی کرنا ہے, سب یہ نہیں کر سکتا نا بندہ, تو اس وجہ سے خاطر جمع رہیں کہ ایسا نہیں ہوگا. بعد میں توبہ کرتے رہیں رمضان کے بعد تو اس کا اثر دور ہو سکتا ہے؟ ہاں, مطلب اگر جان بوجھ کر کے بغیر مجبوری کے رمضان المبارک جو ہے وہ یعنی منتشر گزارا, ہے نا کہ بھئی موقع تھا لیکن جو ہے وہ ویب براؤزنگ کرتے رہے, موقع تھا لیکن اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ چیٹنگ کرتے رہے, موقع تھا عبادتیں کرنے کا نیکیاں کرنے کا لیکن جو ہے وہ فیس بک کے اوپر جا کر کے لائک ڈس لائک کرتے رہے, ہے نا, سوشل میڈیا پہ وقت گزار دیا. 10,000 طریقے ہوتے ہیں انسان کے وقت ضائع کرنے کے, تو یہ تو پھر رمضان کی بے قدری اور ناقدری اور بہت کچھ گڑبڑ ہو گیا نا, بہت خراب کر لیا. تو اب جب گناہ ہو گیا, کیونکہ رمضان کی ناقدری جو ہے وہ جو گناہوں میں شامل ہو جاتے ہیں نا, پھر تو پھر اس کے لیے اوپر تو پھر توبہ کرنی پڑے گی, معافی مانگنی پڑے گی, لیکن رمضان تو پھر بھی گزر جائے گا نا, پھر موقع تو پھر ہاتھ سے نکل گیا. کوئی اور سوال اگر کسی کو پوچھنا ہے. Please tell us why you selected this surah for tafsir, if it's okay.
وائے کا معاملہ جو ہے نا وہ چلے, ہاں وہ سٹوری کوئی بہت لمبی چوڑی کوئی ایسی سٹوری نہیں ہے کہ سورہ کو کیوں پسند کیا. اصل میں ساجس نے اپنے تھنگس ٹو ڈو میں ایک چیز لکھی ہوئی تھی رمضان سے کافی دن پہلے سے کہ جی کہ سلیکٹ کرنی ہے کون سی سورہ رمضان المبارک میں پڑھانی ہے, تو وہ ذہن میں کافی عرصے سے چل رہا تھا ساری اس کلاس کے لیے نہیں بلکہ اور بھی کلاسوں کے لیے کہ جی سورہ مریم پڑھائیں. ٹھیک ہے, پھر وہ کسی اور سورت کا بھی ذہن میں آیا بلکہ سورہ انعام کا بھی شاید ذہن میں آیا تھا اور بھی ایک دو صورتیں, تو ٹائم نہیں مل رہا تھا بیٹھ کر کے نا باقاعدہ پڑھنے کا اور فیصلہ کرنے کا کہ کیا کرنا ہے. سورہ زمر ذہن میں ہی نہیں تھی بالکل, لیکن جب آخری دن جب ہوتا ہے نا بالکل آگے اب کوئی موقع ہی نہیں ہے مزید, اب تو کرنا ہی پڑے گا کام, تو پھر رمضان المبارک سے ایک دن پہلے یا جس جو ہے وہ معرف القرآن کی دو تین جلدیں لے کر کے بیٹھا اور پھر دیکھنا شروع کیا, صفحے پلٹ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں, کسی صورت کے اوپر دل نہیں, کسی صورت کے اوپر بھی اطمینان نہیں ہو رہا تھا کہ یہاں اس کو لے کر کے چلیں, کچھ بہت لمبی تھیں کچھ ایسی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. پھر ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ یہ کھلوا دی سورہ زمر, اور اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک آدھ پیجز کے اوپر جو نظر پڑی اور کچھ باتیں, تو وہ ایسی باتیں تھیں جو کہ اس وقت چل رہی تھیں, کسی دوسرے موقع کے اوپر بات چل رہی تھی اور لوگوں سے بات ہو رہی تھی, تو بس پھر وہ جو ایک دو چیزیں دیکھیں تو پھر ظریف الحمد للہ کہ بس یہی سورت پڑھانی ہے, تو بس یہ اتنی سی سٹوری ہے اور زیادہ نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ قبول فرما لے, چاہے ساری صورتیں اللہ کے قرآن کی صورتیں, اور مقصد تو اصل میں قبولیت ہے نا. قرآن پاک میں کافی ذکر ہے اور سورہ زمر میں بھی کہ انسان مشکل میں اللہ سے رجوع کرتا ہے اور نعمت ملنے پر بھول جاتا ہے اسے, بٹ اگر کسی کے ساتھ اس کا الٹا ہو کہ اپنے معاملات حل ہونے پر اور نعمتوں کے حصول پر اللہ سے زیادہ رجوع اور قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے, اس کی کیا توجیہ ہوگی؟ جی آپ نے شاید پہلے بھی لکھ کے بھیجا تھا لیکن جواب نہیں دے سکا تھا آج, تو اسی کو کہتے ہیں نا, کبھی آپ نے دعاؤں میں بھی سنا ہوگا کہ جی ہم تو نعمتوں کے بندے ہیں نا, تو ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم اللہ کو نا نعمتوں میں رہ کر کے یاد کرتے ہیں, اور ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ اگر نعمتیں گئیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد ہی نہیں کر سکیں گے. تو طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں, تو اگرچہ کہ زیادہ ایسا نہیں ہوتا لیکن ایسی طبیعت کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر ذرا سی پریشانی آ جائے نا تو پھر وہ اس کو ہینڈل نہیں کر پاتے ہیں بالکل بھی. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نا پھر ایک تو یہ کہ بڑی بڑی پریشانیوں سے ایسے لوگوں کو محفوظ بھی رکھتا ہے, ٹھیک ہے, اور چونکہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت اور ایسی جو ہے نا وہ پیدا نہیں کری ہوتی ہے کہ جو کہ بڑی پریشانیوں کو سہ سکیں, تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں تو وہ پھر نعمتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہی نعمتیں کہ چھن نہ جائیں اور عافیت کا معاملہ رہے اور زوال نعمت کے عذاب سے اللہ ہمیں محفوظ فرما, کیونکہ ہم تو نعمتوں میں ہی آپ کو یاد کرتے ہیں. تو یہ انسان کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں, لیکن جو اکثریت ہے نا اس کا معاملہ جو ہے وہ جو قرآن میں آپ کو نظر آتا ہے کہ جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تب اللہ یاد آتا ہے, اور جب جو ہے وہ نعمتیں مل جاتی ہیں تو پھر بھول جاتا ہے بندہ. ٹھیک ہے, تو للاکثر حکم الکل, کہ اکثر کے اوپر کل کا حکم لگا دیا جاتا ہے, تو اکثر انسانوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے, لیکن ایکسیپشنز آر آلویز دیئر, تو یہ پھر ایکسیپشن والی کیفیت کہلائے گی. اس کی ایک یعنی آپ کے سوال کا یہی جواب سارے اس کے ذہن میں آتا ہے, باقی ہو سکتا ہے علماء نے اور بھی زیادہ بہتر جواب ڈیفینیٹلی لکھے ہوں گے. کین یو پلیز کنسیڈر گیونگ اے کلاس اباؤٹ غیب, فرشتے, جن؟ کلاس اباؤٹ غیب, فرشتے, جن, یعنی فرشتوں اور جنوں کے بارے میں کلاس, یہ تو بچوں کی کلاس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ان ٹاپکس کے اوپر بات ہو چکی ہے, آپ کو چاہیے کہ ان کلاسز کو بھی نا سنیں. ٹھیک ہے, یعنی دیکھیں اللہ کی توفیق سے جو بھی ہماری کلاسز ہوتی ہیں تو ان کو ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں, اور ویب سائٹ کا بھی اللہ نے انتظام فرما دیا ہے, تو اس کے اوپر پھر ان ساری ریکارڈنگز کو ڈال دیا جاتا ہے, تو یعنی آپ انشاءاللہ سنیں گے تو آپ کو کافی ساری ایسی باتیں اس میں سننے کو ملیں گی جو کہ آپ نے پہلے, یعنی آپ اپنی بات تو کیا, یہ عاجز خود بھی نا کلاس کے بعد سوچتا ہے کہ یہ کہاں سے آ گئی ہیں ساری باتیں, ہے نا, کلاس سے پہلے اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کلاس میں کیا کرنا ہے, سوائے اس کے جو کتاب میں لکھا ہوا تھا بس وہ پتا ہوتا ہے کہ ہاں جی انہوں یہ پڑھنا ہے. لیکن اس کے اوپر اتنی ساری باتیں ہوتی ہیں جو کہ ہم نے اپنے مشائخ سے یہ سیکھا ہے کہ جو سننے والے ہوتے ہیں نا ان کی طلب کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نا مضامین بھیجتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان ریکارڈنگز کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں رکھوائی ہوئی ہیں, تو امید ہے کہ جب آپ سنیں گے نا تو پھر امید ہے کہ فائدہ ہوگا. اور یہ فائدہ ہماری طرف سے نہیں ہے, یہ اللہ کا بس اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نا پھر وہ کسی سے بھی لے سکتا ہے کام. ضروری نہیں ہے کہ کام کرنے والا جو ہے وہ کوئی بہت مقبول اور بلند چیز ہو, اللہ تعالیٰ نے اپنے کام لینے ہیں جس سے بھی لے لیں. ہمیں تو بس اس بات کی فکر کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لیں اور پھر اس کو قبول بھی فرما لیں, قبولیت کو تو ہمیں نہیں بتانا. تو بہرحال یہ ریکارڈنگ موجود ہیں اور آگے بھی اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو ان کلاسز میں باقاعدہ شامل ہونے کے لیے صرف آپ نے یہ کرنا ہے, جیسے کہ میسج بھی بھیجا تھا کہ بس اپنا نام بھیج دیں تاکہ ہم آپ کو اس واٹس ایپ گروپ میں شامل کر لیں کہ جس میں آپ تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں. اگر مرد ہیں تو دین اسینشلز فار مین کے نام سے ایک کلاس شام کے وقت ہوتی ہے, جب لوگ دفتروں سے فارغ ہو کے اپنے گھر میں اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں, تو وہ ایک گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے ہفتے میں دو دن خالی. ٹھیک ہے, تو اگر آپ مرد ہوں گے تو اس میں آپ کو ایڈ کر لیں گے, اور اگر آپ خواتین میں سے ہوں گی تو دین اسینشلز فار ویمن کے تحت صبح کے وقت کلاس ہوتی ہے تو اس میں آپ کو ایڈ کر لیں گے, وہ بھی ایک گھنٹے کی تفسیر کی کلاس ہوتی ہے ہفتے میں دو دن. تو پھر اس سے انشاءاللہ پھر امید ہے کہ آپ اس میں جب سلسلے میں آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آگے ترقی کی بھی توفیق عطا فرما دیں گے. ایمان چیک کیسے کرنا ہے, پھر سے بتائیں کہ ایمان چیک کیسے کرنا ہے. ایمان چیک کیسے کرنا ہے نا, تو اس کے لیے تو یعنی اس کے لیے صرف یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کے اوپر جو آپ نے ایمانیات سے متعلق سنی ہے, ٹھیک ہے, ایمانیات سے متعلق مطلب اللہ, رسول, فرشتے, کتابیں, آخرت, تقدیر, ان میں سے کسی چیز کے اوپر اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے, کوئی ڈاؤٹ ہے, کوئی اشکال ہے, کوئی اعتراض ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو اپنے مشائخ سے یا اپنے اساتذہ سے بیان کرنا, ٹھیک ہے نا, اس ڈاؤٹ کو, اس مسئلے کو بیان کرنا اور ان سے پوچھنا کہ جی یہ کہیں ایمان کے خلاف تو نہیں ہے, میرا یہ ڈاؤٹ کرنا, میرا یہ بات سوچنا کہیں یہ ایمان کے خلاف تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اس طریقے سے ایمان کو چیک کیا جاتا ہے, یعنی ایمان کے ہونے یا نہ ہونے کو اس طریقے سے چیک کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, باقی یہ نہیں کہ بیٹھے بیٹھائے جو ہے وہ بس جا کر کے چیک کرنا شروع ہو گئے, یعنی کوئی کچھ چیز ڈاؤٹ ہوگی تو پھر اس کو چیک کرنا ہے, ایسی خامخواہ بیٹھ کر کے ڈاؤٹس پیدا نہیں کرنا ہے اپنے دماغ کے اندر کہ بھائی اب سوچنے بیٹھ گئے ہیں کہ فرشتوں کے اوپر میرا کیا ایمان پورا ہے, کیا میں فرشتوں کی ہر بات کے اوپر اعتماد کرتا ہوں, جو کچھ کتابوں میں لکھا ہے کیا میں اس پہ اعتماد کرتا ہوں, کیا میں نہیں کرتا ہوں, اب بیٹھ کر کے جو ہے وہ عقیدے کی کوئی کتاب پڑھنا شروع ہو گئے. نہیں, ایسا نہیں کریں, عقیدے کی کتابیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, سمجھ رہے, یہ بہت یہ اہم بات ہے. ٹھیک ہے نا, عقیدے کی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تلاش کرنے کی نیت سے کہ پتہ نہیں میرا ایمان صحیح ہے کہ نہیں ہے, جی نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو عقیدے کی کتابیں پڑھنے کی. ٹھیک ہے, اگر پڑھیں گے اور اس قسم کی کریدیں گے نا اس کے اندر تو زیادہ بڑا مسئلہ کریٹ ہو جائے گا آپ کے اندر. ٹھیک ہے نا, تو یہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اپنے مشائخ کے ساتھ جڑے رہیں, ہے نا, اعتماد کے ساتھ ان کے ساتھ رہیں, عوام الناس کے ایمان کی ایسی ہی گارنٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی ذہن میں ڈاؤٹ فل بات آ رہی ہے, کوئی تکلیف ہو رہی ہے پہلے سے, اس کو جا کر کے علماء سے چیک کریں, ہے نا, کریدے نہیں ان چیزوں کو کتابیں پڑھ پڑھ کر کے, اور کریدنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, خدا کے واسطے مان دیجئے گا اس بات کو, اکثر لوگ سن لیتے ہیں نا تو اور الٹا جا کر کے نا اس کے خلاف, ہے نا, جو پہلے نہیں بھی تھا ذہن میں کلاس میں سن لیا نا تو اب جو بات کہی گئی ہے اس کے خلاف جا کر کے کام کریں گے, ہے نا, پھر وہ سزا ملتی ہے پھر ان حرکتوں کے اوپر. ٹھیک ہے, بچوں کی کلاس ریگولر بیسس پر ہوتی ہے, جی بچوں کی کلاس جو ہے وہ
سیٹرڈے کے دن مڈل ایسٹ ٹائم کے مطابق 1:30 بجے ہوتی ہے, تو اس کے بھی واٹس ایپ گروپس ہیں, گرلز کے الگ ہیں بوائز کے الگ ہیں, تو اس میں نمبر کو ایڈ کروا لیں واٹس ایپ پہ میسج کر کے, تو اس کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملنے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, چلیں ٹائم بھی بہت ہو گیا ہے, تو اس وجہ سے بس دعا کر کے ختم کر لیتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے بس اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر کے بیٹھ جائیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کریں گے سبحان رب العال الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اجرنا من النار, اللهم اجرنا من النار. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنا تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے کریم آقام, تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما. اے اللہ ہمارے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما. اے اللہ اپنی محبت کو پیدا فرما. اے اللہ چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے نفس کے شر سے دوسروں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر ایک کے شر سے ہماری, ہمارے اہل و عیال کی, گھر بار کی, کاروبار کی حفاظت فرما. اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما, عفو درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم نے تیری توفیق سے تیرے قرآن کی یہ سورہ زمر پڑھ کر کے آج مکمل کری. اے اللہ ہم اس کے حقدار نہیں تھے. اے اللہ ہم اس کا استحقاق نہیں رکھتے تھے. اے اللہ ہمارے اندر اس کی اہلیت نہیں تھی کہ اے اللہ ہم اتنا وقت نکال سکیں تیرے قرآن کو پڑھنے کے لیے. اے اللہ ہمارے پاس اتنی اہلیت نہیں تھی کہ ہم تیرے قرآن کے ان معارف و مسائل کو سمجھ سکیں اور ان کو ہم کسی اور کے سامنے بیان کر سکیں. اے اللہ ہماری حیثیت تو ایک محض کورے کاغذ کی مانند ہے. اے اللہ اس پر تو کچھ بھی نہیں لکھا. اے اللہ جو کچھ بھی ہے تو نے اپنے فضل و کرم سے لکھا. اے اللہ تو نے اپنے مشائخ کو ہماری اصلاح کی طرف متوجہ فرمایا. اے اللہ تو نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا کہ اے اللہ پھر نیک بندوں میں سے کسی کی نگاہ, اے اللہ ہم جیسے ذلیل لوگوں کی طرف, اے اللہ بگڑے ہوئے لوگوں کی طرف, اے اللہ بہت زیادہ گناہوں کی نجاست میں لتھڑے ہوئے لوگوں کی طرف تو نے اپنے کسی ولی کی توجہ فرما دی. اے اللہ انہوں نے, اے اللہ تجھ سے دعائیں کریں, اے اللہ انہوں نے محنتیں کریں, اے اللہ انہوں نے ہماری بدتمیزیوں کو برداشت کیا, ہماری بے ادبیوں کو برداشت کیا, اے اللہ ہماری بے رخی کو برداشت کیا. اے اللہ ہم نے ان کی شان میں کیسی کیسی گستاخیاں نہیں کریں, لیکن اے اللہ وہ تحمل کے ساتھ ہمیں برداشت کرتے رہے. اے اللہ یہ صرف تیرے فضل و کرم کی وجہ سے ہوا کہ تو نے اپنے اولیاء کو ہمارے ساتھ ایسے تحمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اے اللہ
ہمارے بھی کورے کاغذ کے اوپر چند لکیریں پڑ گئیں، اے اللہ ہمارے بھی کورے کاغذ کے اوپر کچھ باتیں جو ہیں وہ لکھ دی گئیں، اے اللہ بس اسی کی وجہ سے، اے اللہ ہم نے تیرے قرآن کو اٹھا کر کے کچھ اس کے اوپر بات کرنی شروع کر دی، اے اللہ انہوں نے حکم فرمایا، اے اللہ ہمیں تو نے توفیق عطا فرمائی کہ ان کے حکم کے مطابق کچھ تیرے قرآن کی خدمت کر لیں، اے اللہ یہ سب کچھ تو اس دنیا میں ہو گیا، اے اللہ تو نے کرنے کی توفیق عطا فرمائی، لیکن اے اللہ پھر بھی ڈر لگتا ہے کہ جیسے کسی کے پاس کوئی اچھی چیز آ جائے لیکن اس کو سنبھالنی نہیں آتی ہو، اس کو اس کی حفاظت کرنے نہیں آتی ہو، تو وہ اس اچھی چیز کو بھی بگاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے اے اللہ ہمارا اپنا حال کتنا خراب ہے، اے اللہ ہمارے اوپر اتنی محنتوں کے باوجود ابھی تک ہمارے اندر کی گندگیاں دور نہیں ہوئیں، اے اللہ یہ ہمارے اپنی برائی کی وجہ سے ہے، اے اللہ نہ تیرے اندر کوئی کمی ہے، اے اللہ فضل و کرم کی تیرے پاس نہ کمی ہے، اے اللہ تیرے نہ تیرے نیک بندوں کے پاس کوئی کمی ہے، اے اللہ یہ ہماری اپنی برائی ہے کہ ابھی تک ہمارے اندر ہماری اصلاح نہیں ہو پائی، اس وجہ سے اے اللہ ڈر لگتا ہے کہ ہم تیرے اس قرآن کے علوم کو اپنی نجاست ساتھ شامل کر کے کہیں خراب نہ کر دیں تیرے بندوں تک پہنچانے میں، اے اللہ ہم کہیں اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی برائی نہ ملا دیں کہ جس کی وجہ سے تیرے قرآن کا تو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا لیکن اے اللہ ہماری آخرت کا نقصان ہو جائے، اے اللہ کسی اور کی آخرت کا نقصان ہو جائے، اے اللہ اس وجہ سے ہم تجھ سے عمل کی توفیق کے ساتھ ساتھ اے اللہ اس عمل کی قبولیت کی بھی دعا کرتے ہیں، اے اللہ تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ اس کو رد نہ کر دینا، اے اللہ جس طریقے سے ہم نے اپنے سامنے مثالیں دیکھیں کہ جیسے کہ کوئی ڈسپوزیبل سرنج ہوتی ہے اس سرنج کے اندر دوائی ڈال کر کے کسی مریض تک پہنچائی جاتی ہے اور اس سے اس مریض کو تو شفا مل جاتی ہے لیکن پھر اس کے بعد اس سرنج کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا ہے، اس کو ڈسپوز آف کر دیا جاتا ہے، اے اللہ کہیں ہمارا معاملہ بھی اس ڈسپوزیبل سرنج کی طرح نہ بنا دینا کہ ہمارے واسطے سے تو نے کسی کو کوئی فائدے کی چیز پہنچا تو دی لیکن اس کے بعد ہماری اپنی برائی کی وجہ سے ہمیں جہنم کے ڈسٹ بن میں پھینکوا دیا، اے اللہ یقیناً ہمارے حالات تو ایسے ہی ہیں لیکن اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو معاف کر کے پسند کرتا ہے، اے اللہ تو اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہے، اے اللہ ہم تجھ سے تیری مہربانی کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے تیری مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے تیری قبولیت کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ہمارے لٹھے ہوئے ہاتھوں کو رد نہ فرمانا، اے اللہ مانگنے کی توفیق بھی تو نہیں عطا فرمائی، اے اللہ جب اتنی توفیق عطا فرمائی تو اے اللہ اب اس کو قبول بھی فرما لینا، اے اللہ ہمارے لیے آخرت کی کامیابیوں کے فیصلے فرما دینا، اے اللہ دنیا کی عزتوں کے فیصلے فرما دینا، اے اللہ قبولیت اور قابلیت کے فیصلے فرما دینا، اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیں ہمارے پورے خاندان کو، اے اللہ ہمارے اہل و عیال کو، ہماری آل و اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو قبول فرما لینا، اے اللہ ہمیں تیری اس بات پر اعتماد ہے، اے اللہ کہ تو نے رزق کے وعدے کیے ہوئے ہیں، تو رزق جو ہے وہ اپنے پاس سے عطا فرماتا ہے، اے اللہ الحمدللہ، اے اللہ تیری بات کے اوپر بس اعتماد، اے اللہ اس کے اوپر ہم دعویٰ نہیں کرتے، اے اللہ بس اپنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اے اللہ تیری بات پر اعتماد کرتے ہوئے دراصل تجھ سے یہ مانگنا چاہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے ہماری اولادوں کو، ہمیں ہم سب کو قبول فرما لینا، اے اللہ دنیا کا رزق تو مل ہی جاتا ہے، اے اللہ دنیا کی عزتیں بھی مل ہی جاتی ہیں لیکن اے اللہ دین کے بارے میں تو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ اس کے لیے تو تجھ سے مانگنا پڑتا ہے، اس کے لیے تو اپنے آپ کو تیرے پاس منوانا پڑتا ہے، اے اللہ تو ہمیں قبول فرما لے، اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں کی عزتیں عطا فرما دے، اے اللہ دنیا اور آخرت کی قبولیت عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما دے، اے اللہ فتنہ دجال کے زمانے میں جس کے اندر اے اللہ دنیا کے راستے سے لوگ کیا دین کے راستے سے لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں، اے اللہ اس دھوکے کے دور میں ہم اپنے ایمان کی کیسے حفاظت کریں گے، اے اللہ یہ تو وہ زمانہ ہے جس میں ہمارے بڑوں نے اپنے علم اور عمل کے باوجود، اپنے تقوی کے باوجود اس زمانے میں زندہ رہنے سے تیری پناہ مانگی تھی، اور اے اللہ ہم اپنی بے عملی اور بے علمی کے ساتھ اس زمانے میں، اس دور میں زندہ ہیں، اے اللہ ہمارے ایمان کی کیسے حفاظت ہوگی، اے اللہ یقیناً ہم اس کی حفاظت پر قدرت نہیں رکھتے، اے اللہ ہم اپنے ایمان کو تیرے پاس ہبا کرتے ہیں، اے اللہ تیرے حوالے کرتے ہیں، اے اللہ تو اس کی حفاظت کر دے، اے اللہ جس طرح ایک چھوٹا بچہ اپنی کسی قیمتی چیز کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ اس کو اپنی امی کے پاس رکھوا دیتا ہے، اے اس کو اپنی ماں کے اوپر اعتماد ہوتا ہے، اے اللہ ہم بھی تیرے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اپنے ایمان کو تیرے پاس رکھواتے ہیں، اے اللہ تو زندگی بھی ایمان کے ساتھ گزروا دے اور اے اللہ موت بھی ایمان کے ساتھ عطا فرما دے، اے اللہ اپنے قرآن کو ہمارے سینوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اپنے قرآن کی ہمیں اہل لوگوں میں سے بنا دے، ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو، اے اللہ ہمارے گھر کی بہنوں بیٹیوں کو، اے اللہ ماؤں کو اپنے قرآن کے اہل لوگوں میں سے بنا دے، اے اللہ اپنے قرآن کی محبت شدیدہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اے اللہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اے اللہ سنت کے خلاف ہم جو بھی عمل کرتے پھرے ہیں، اے اللہ چاہے اخلاقی سنتوں سے متعلق ہوں، چاہے کیفیاتی سنتوں سے متعلق ہوں، یا ظاہری سنتوں سے متعلق ہوں، اے اللہ ان تمام معاملات کی اپنی رحمت کے ساتھ اصلاح فرما دے، اے اللہ سنتوں سے ہمیں شدید محبت عطا فرما دے، اے اللہ سنتوں کی حفاظت کرنے والوں میں ہمیں بنا دے، اے اللہ اپنے حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کی ان کی حفاظت کے لیے ہمیں ہماری اولادوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ رمضان المبارک ختم ہونے والا ہے، اے اللہ جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کریں، اے اللہ یا کرنی چاہیے تھی نہیں کر سکے، اے اللہ اپنی رحمت سے سب کو قبول فرما لے، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے جذبات کو قبول فرما لے، اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری آرزوؤں کو قبول فرما لے، عمل تو نہیں کر سکے، اے اللہ صرف حسرت ہی حسرت رہ گئی، اے اللہ ان حسرتوں کو ہی اعمال کی شکل دے کے اپنی رحمت سے قبول فرما لے، اے اللہ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اے اللہ ہمارے ساتھ بھی خیر کے فیصلے فرما دے، اے اللہ ہم بھی اپنے مشائخ کو اس دنیا میں دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارنے کی تمنا کرتے ہیں، تھوڑا بہت گزار پاتے ہیں، لیکن اے اللہ ہمارا بھی معاملہ تو بالکل ان صحابی والا ہی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جنت کے اندر تو ان کے مراتب بہت اعلیٰ ہوں گے اور ہم تو وہاں پہ ان کے مراتب تک نہیں پہنچ سکیں گے، اے اللہ اگر ہمارے جنت کا فیصلہ اے اللہ تیری رحمت سے ہو گیا تو اے اللہ ہمیں ایسی محبت بھی ان کے ساتھ عطا فرما دے کہ وہاں پر بھی جا کر کے ان کے ساتھ وقت گزارنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اے اللہ ان کے ساتھ چلنا پھرنا، بیٹھنا، بات چیت کرنا، جس کے لیے اس دنیا کی زندگی میں تو ہم ترستے ہی رہ گئے، اے اللہ جنت میں ہمیں ان سے محروم نہ کرنا، اے اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وقت گزارنے سے، اے اللہ ہمیں جنت میں بھی محروم نہ کرنا، اے اللہ اس دنیا کی محرومی تو رہ گئی، اے اللہ لیکن وہاں پر تو کم از کم عطا فرما دینا، اے اللہ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو، تمام اعمال کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ ان سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، سب کی مشکلات پریشانیوں کو آسان فرما، اے اللہ دنیا کی فکروں سے نجات عطا فرما، اے اللہ آخرت کی فکر کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بزرگوں کو، اساتذہ اکرام کو بہترین اجر عظیم عطا فرما، اے اللہ ہمیں ان کے لیے سطح جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے تمام چھوٹوں کو ہمارے لیے سطح جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو بھی ہمارے بڑے دنیا سے فوت ہو چکے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہر وقت اپنے یاد کرنے والوں میں شامل فرما، اے اللہ ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں شامل فرما، اے اللہ ہماری روحانی بیماریوں کا، ہمارے عجب کا، ہمارے تکبر کا، اے اللہ ہمارے غصے کا، ہماری شہوت کا، ہماری حرص اور لالچ کا، اے اللہ عافیت کے ساتھ علاج فرما، اے اللہ مرنے سے پہلے ہمیں بھی قلب سلیم نصیب فرما، اے اللہ موت سے پہلے ہمیں بھی عقل سلیم نصیب فرما، اے اللہ پہلے اپنی رضا عطا فرما پھر موت نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.